السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغان طالبان نے ملا اختر منصور کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی ہیبت اللہ خونزادہ کو نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں پاکستان کے لیے دفاعی معاونت کی منظوری۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
کانگو کے ایک شہری کی ہلاکت پر افریقی برادری میں ناراضگی، مبینہ نسل پرستی اور ایفروفوبیا کے خلاف سخت قدم اٹھانے اور یوم افریقہ تقریبات کو مؤخر کرنے کا افریقی سفرا کا بھارت سے مطالبہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی قیادت میں اتحاد کے جنگی جہازوں نے منگل کے روز رقہ پر شدید فضائی حملے کیے ہیں، اور عراقی فورسز کو، جنہیں شیعہ ملیشیا کے ایک دھڑے کی حمایت حاصل ہے، فلوجہ کو واپس لینے کی کاروائی میں سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور صدر باراک اوباما ویتنام سے جاپان پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی جاپانی وزیراعظم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغان طالبان نے اپنے سابق امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی ہیبت اللہ اخنزادہ کو اپنا نیا امیر منتخب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان طالبان نے اپنے سابق امیر ملا اختر منصور کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی ہیبت اللہ اخنزادہ کو اپنا نیا سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ مولوی ہیبت اللہ اخنزادہ اور سراج الدین حقانی ملا اختر منصور کے نائبین تھے۔ طالبان کی طرف سے پشتو زبان میں جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سراج الدین حقانی اور طالبان کے بانی رہنما ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب اب مولوی ہیبت اللہ کے نائبین کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ ہیبت اللہ اخنزادہ کو متفقہ طور پر نیا سربراہ مقرر کیا گیا، تاہم یہ واضح نہیں کہ قیادت کے انتخاب کے لیے مشاورتی اجلاس کہاں ہوا۔ ملا منصور گزشتہ ہفتے پاکستان میں افغان سرحد کے قریب واقع علاقے احمد وال میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ امریکہ نے اس حملے کے 2 روز بعد ملا منصور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی تھی۔ واضح رہے کہ ملا منصور طالبان کے بانی رہنما ملا عمر کے نائب کے طور پر کام کرتے رہے، جبکہ ملا عمر کے 2013 میں انتقال کے بعد بھی وہ طالبان کے امور چلاتے رہے۔ ملا عمر کا انتقال اگرچہ 2013 میں ہو چکا تھا، لیکن اس کی تصدیق 2015 میں کی گئی، جس کے بعد باضابطہ طور پر ملا اختر منصور کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ انہیں ابتدا میں طالبان کے بہت سے دھڑوں بشمول ملا عمر کے بیٹے کی طرف سے بھی طالبان کا سربراہ قبول نہیں کیا گیا، تاہم بعد میں ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب سمیت کئی دیگر سینئر طالبان نے ان کی قیادت کو قبول کر لیا۔ طالبان کے نئے سربراہ مولوی ہیبت اللہ ایک مذہبی شخصیت ہیں، اور وہ طالبان کے عدالتی نظام کے چیف جسٹس کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ہیبت اللہ اخنزادہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر لگ بھگ 50 سال ہے، اور ان کا تعلق بھی افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ہیبت اللہ اخنزادہ کو جنگی تجربہ تو نہیں، البتہ انہیں طالبان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بارے میں کہا۔
یہ قندھار کے رہنے والے ہیں، عمر تو تھوڑی سی کم ہے ان کی، اور جو شورہ رہبری ہے اس کے ممبر تو تھے، لیکن ان کا اختر منصور کے ساتھ کافی نزدیکی تعلق تھا، تو یہ دینی عالم تصور کیے جاتے ہیں ان کے شورا میں۔ شاید کچھ نہ کچھ لوگ ہوں جو اس سے ناراض ہوں، ان کی وہ نہیں ہے عسکری، ان کی کوئی وہ نہیں ہے، تجربہ کوئی نہیں، عسکری تجربہ کوئی نہیں ہے، یہ عالم تصور کیے جاتے تھے، اور ان کو طالبان کو جو مشورے وغیرہ دینی لحاظ سے تھے وہ ان کو دیا کرتے تھے۔
دفاعی تجزیہ کار سابق بریگیڈیئر اسد منیر کہتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ طالبان کے دیگر کمانڈروں کا اس پر رد عمل کیا ہوگا۔
ابھی دیکھیں ریئیکشن آتا ہے کہ ذاکر قیوم کیا بولتا ہے، ملا رسول کیا بولتا ہے، یہ لوگ اگر مانیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ یونائٹیڈ رکھ سکے گے، لیکن وہ اس طرح کے طالبان ابھی ہوں گے نہیں۔ یہ تو ملا عمر کے بعد بھی وہ اس طرح نہیں تھے. ابھی یہ میرا خیال ہے کمزور جیسے فورس ہو.
مولوی حیبت اللہ کے بارے میں اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا عسکری تجربہ نہیں, لیکن ان کے دونوں نائبین جنگی تجربہ رکھتے ہیں. دو نائبین میں سے سراج الدین حقانی طالبان کے مارے جانے والے سابق سربراہ ملا منصور کے نائب کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں. سراج الدین حقانی طالبان کے حقانی نیٹ ورک کی قیادت بھی کر رہے ہیں. باور کیا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک افغانستان میں افغان اور بین الاقوامی فورسز پر مہلک حملوں میں ملوث رہا ہے, جب ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو بھی طالبان کے نئے سربراہ مولوی حیبت اللہ کا نائب مقرر کیا گیا ہے. ملا یعقوب افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 15 صوبوں میں طالبان کی عسکری سرگرمیوں کے انچارج ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکہ کی طرف سے کیے گئے تازہ ترین ڈرون حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے مملکت کی خود مختاری کے حق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان پر مبنی, اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ملک کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ ہفتے کیے گئے امریکی ڈرون حملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ جنرل راحیل شریف نے اس تشویش کا اظہار امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل سے کیا, جنہوں نے راولپنڈی میں ان سے ملاقات کی. بیان کے مطابق فوج کے سربراہ نے کہا کہ ڈرون حملے پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی اور دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں امن عمل اور علاقائی استحکام کے لیے بھی سود مند نہیں ہیں. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں, کامیابیوں اور قربانیوں کی مثال نہیں ملتی. گزشتہ ہفتے پاک افغان سرحد پر بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور مارے گئے تھے. پاکستان میں سیاسی حلقے بھی ڈرون حملوں کے خلاف آواز بلند کرتے آ رہے ہیں, اور بدھ کو ہی حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں ڈرون حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے امن کا حصول ممکن نہیں.
اگر اسی طرح ڈرون اٹیک سے طالبان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے سے اگر ہمیں نظر آتا کہ چلو جنگ جیتی جا رہی ہے تو ہم یہ بھی کڑوی گولی لینے کے لیے تیار تھے, لیکن بدقسمتی سے جب بھی ڈرون اٹیک ہوتا ہے جو بھی لیڈر مارا جاتا ہے کوئی اور آ جاتا ہے اس کی جگہ. اور سب سے جو پاکستان کے لیے بری چیز وہ یہ ہے کہ وہ جو بدلہ لیتے ہیں وہ پاکستان سے لیتے ہیں. ادھر بھی پاکستانی جو قبائلی علاقے میں پاکستانی مارے جاتے ہیں, اور ادھر سے جو ان کا رد عمل آتا ہے وہ بھی پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے خلاف آتا ہے. دونوں طرف پاکستانی مارے جاتے ہیں. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں.
اس تازہ ڈرون حملے کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے رواں ہفتے ہی امریکی سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا تھا. وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے بھی منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کے لیے سود مند نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے وطن واپسی کے بعد قومی سلامتی کی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا. وزیراعظم ان دنوں اپنے طبی معائنے کے لیے برطانیہ میں ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افریقی سفیروں نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ مبینہ نسل پرستی اور افریقہ مخالف رویوں کے پیش نظر یوم افریقہ تقریبات کو مؤخر کر دیا جائے. نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
کانگو کے ایک شہری کی نئی دہلی میں ہلاکت پر ناراض افریقی ملکوں نے بھارت میں مبینہ نسل پرستی اور افروفوبیا کے خلاف سخت قدم اٹھانے اور بھارت کے ذریعے یوم افریقہ تقریبات کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا. افریقی ملکوں کے سفرا نے گزشتہ ہفتے کانگو کے ایک شہری ایم کے ولیور کی ہلاکت پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ وہ لوگ جمعرات کے روز منائی جانے والی یوم افریقہ تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے. انہوں نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ افریقی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے. افریقی سفارت خانوں کے گروپ کے ڈین اور اریٹیریا کے سفیر علیم سہاگے اولڈے میریم نے کہا کہ 42 افریقی ملکوں کے سفرا نے ملاقات کی ہے اور اپنے شہریوں پر حالیہ برسوں میں ہونے والے حملوں کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کو افریقی شہریوں کی سلامتی کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے اور بھارت میں مبینہ نسل پرستی اور ایفروفوبیا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عوامی بیداری کے پروگرام چلانے چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ افریقی سفیر نے ICCR سے کہا ہے کہ وہ جمعرات کے روز منائی جانے والی یوم افریقہ تقریبات کو ملتوی کر دے, کیونکہ طلبہ سمیت تمام افریقی برادری گزشتہ کچھ برسوں کے دوران اولیور سمیت دیگر افریقی طلبہ کی ہلاکتوں پر باقی حالت میں ہے. وزیر خارجہ سشما سوراج نے افریقی سفرا کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کانگو کے شہری اولیور کی ہلاکت میں ملوث لوگوں کے خلاف متعلقہ اداروں کو سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جب مجھے اولیور کے قتل کا علم ہوا تو میں نے سخت کارروائی کی ہدایت دی. میں افریقی برادری کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مقامی غنڈوں کے ذریعے انجام دیا جانے والا ایک افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے. وزیر مملکت برائے خارجہ جنرل وی کے سنگھ نے افریقی شہریوں کے تحفظ کے سلسلے میں بھارت کے عہد و پیمان سے واقف کرانے کے لیے امریکی سفرا سے ملاقات چاہی ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جنوبی دہلی کے وسنت کنج علاقے میں ایک جھگڑے کے دوران ایم کے اولیور کو بعض لوگوں نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکی قیادت میں اتحاد کے جنگی جہازوں نے منگل کے روز رقہ پر شدید فضائی حملے کیے ہیں. شام کے انسانی حقوق کے بارے میں نگراں گروپ نے اطلاع دی ہے کہ داعش کے شام میں حقیقی دارالحکومت رقہ پر کئی روز سے فضائی حملے ہو رہے ہیں، جس کا مقصد کردوں کی قیادت والی فورسز کی فوجی کارروائی سے پہلے جہادی جنگجوؤں کی فوجی طاقت کو ختم کرنا ہے. یہ فضائی بمباری زیادہ تر شہر سے باہر مضافات میں داعش کے دفاعی ٹھکانوں پر کی گئی. اس کا ایک مقصد شہری ہلاکتوں کو روکنا ہے. کردوں کی اکثریت والے اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے، جسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے رقہ کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے فوجی کارروائی شروع کر دی ہے. عراقی فورسز کو، جنہیں شیعہ ملیشیا کی ایک دھڑے کی حمایت حاصل ہے، فلوجہ کو واپس لینے کی کارروائی میں سخت مزاحمت کا سامنا ہے. یہ شہر سن 2014 سے داعش کے قبضے میں ہے. انسانی حقوق کے اداروں کو تشویش ہے کہ اس لڑائی میں کثیر تعداد میں جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، کیونکہ شدت پسند گروپ داعش شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور اطلاعات کے مطابق خاندانوں کو اس لڑائی سے فرار حاصل کرنے سے روک رہا ہے. مشکلات میں گھرے عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے اس ہفتے کے شروع میں لڑائی کا آغاز کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ جلد اس شہر پر عراقی جھنڈا لہرا دیں گے. جاپانی اور امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ 7 ترقی یافتہ ملکوں کے سربراہ اجلاس سے پہلے، جب بدھ کو دیر گئے صدر باراک اوباما سے ملاقات میں، جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے ان جرائم کا مسئلہ اٹھائیں گے جو امریکی فوجی اڈوں پر کارکنوں نے کیے ہیں. صدر باراک اوباما بدھ کو دیر گئے ویتنام سے یہاں پہنچے تھے. جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہیدا سوگا نے اخباری نمائندوں کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کی.
政府としては先般の沖縄の事件の深刻さ、重大さというものを。
ジャパンのチーフセクレタリーが言っているのは、政府は沖縄で起きている事件の深刻さと重大さを認めているのです。その中で、一人のジャパニーズ女性の死の関連で、元アメリカのマリーンを捕まえました。وزیر اعظم ایبے صدر باراک اوباما سے اس بارے میں جاپانی عوام کی تشویش سے آگاہ کریں گے اور ان سے ٹھوس اقدام پر زور دیں گے. پچھلے ہفتے سابق میرین کی گرفتاری کے بعد دونوں لیڈروں کے درمیان اس مذاکرات میں یہ مسئلہ فوری طور پر شامل کیا گیا. اس میرین پر الزام ہے کہ اس نے 20 سالہ جاپانی عورت کی لاش کو غائب کر دیا تھا. یہ عورت پچھلے ماہ سے لاپتا تھی. ایبے اس منصوبے کی مخالفت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں جو امریکی میرین کور کے فضائی اسٹیشن کو اوکیناوا میں کسی اور جگہ منتقل کرنے پر مقامی لوگ کر رہے ہیں. صدر باراک اوباما نے ویتنام کا 3 روزہ دورہ بدھ کے روز ویتنامی نوجوانوں کے ساتھ ٹاؤن ہال میٹنگ کے انداز کی ملاقات کے ساتھ ختم کیا. یہ ملاقات شہر ہو چی من سٹی میں ہوئی. صدر اوباما نے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ ویتنام کے اچھے مستقبل کے لیے پر امید ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز ینگ ساؤتھ ایسٹ ایشین لیڈرز انیشیٹو نیٹورک سے وابستہ 800 اراکین سے خطاب کیا، جنہوں نے امریکی پرچم تھامے تالیاں بجاتے ہوئے نشستوں سے اٹھ کر صدر باراک اوباما کا استقبال کیا. یہ گروپ صدر اوباما کا سگنیچر پروگرام ہے جو انہوں نے سال 2013 میں شروع کیا تھا، جس کا مقصد قائدانہ صلاحیتوں کا فروغ اور جنوب مشرقی ایشیا کے اندر نیٹورکنگ ہے۔ نوجوانوں کے ساتھ ذاتی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صدر باراک اوباما نے تسلیم کیا کہ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں ہمیشہ سنجیدہ نہیں ہوتے تھے۔
When I was young, I fooled around a lot. I didn't always take my studies very seriously and I was more interested in basketball.
صدر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا تو بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں میں مصروف تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ نہیں دی اور میں باسکٹ بال اور لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ صدر نے سیاست سے ثقافت، معیشت، ماحولیات، خاص طور پر موسمیاتی تغیر جیسے وسیع تر موضوعات پر گفتگو کی۔
And you're already starting to see the effects of climate change here in Vietnam. I think this country is going to be
صدر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویتنام میں پہلے ہی موسمیاتی تغیر کے اثرات دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ میرے خیال میں ویتنام ان ملکوں میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تغیر کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ میکانگ ڈیلٹا جیسی جگہوں پر ایک طرف تو خشک سالی ہے اور دوسری طرف زمین کے اندر نمکیات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ویتنام کی اپنے لوگوں کو خوراک فراہم کرنے کی صلاحیت پر اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ ماہی گیروں کسانوں پر واقعتاً بہت گہرا اثر ہوگا، وہ بڑی مشکل میں ہوں گے اگر ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا تو۔ یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ۔ ہو چی من سٹی کی 26 سالہ گلوکارہ سوبوئی نے کہا کہ بطور خاتون ریپر کے انہیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے صدر سے فنون لطیفہ کے لیے حکومتی مدد کے لیے کہا۔ صدر اوباما نے اس بارے میں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپ، جس نے غریب افریقی امریکیوں کے اظہار کی صورت میں جنم لیا تھا، اب وہ پوری دنیا میں ایک رجحان بن چکا ہے، اور آج دنیا بھر میں کئی حوالوں سے وہ نوجوانوں کے لیے پسندیدہ ترین نمونہ بن چکا ہے۔ سوچئے اگر اس وقت حکومت اس طرز کے میوزک کے لیے نہ کہہ دیتی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں جارحیت کی عکاس ہیں، تو آج جو دنیا بھر میں ہپ ہاپ کلچر ہے وہ جنم نہ لیتا۔ آپ کو لوگوں کو اجازت دینا ہوگی کہ وہ اپنا اظہار کر سکیں۔ جدید 21ویں صدی کی ثقافت کا اب یہ اہم حصہ ہے۔ انتہائی ذاتی نوعیت کی یہ ٹاؤن ہال میٹنگ صدر باراک اوباما کے یادگار دورے کا اختتام تھا، جس میں انہوں نے اسلحے پر 50 سالہ پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا اور پھر ویتنامی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ ہزاروں کی تعداد میں ویتنامی شہری قطار بنا کر کھڑے رہے تاکہ صدر اوباما کو ایک جھلک دیکھ سکیں، جن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ویتنام مل کر ایک نئی صدی کے سفر پر چل نکلے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے ایک معروف مغرب مخالف سینئر مذہبی رہنما کو ماہرین کی کونسل یعنی مجلس خبرگان راہبری کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ 90 سالہ احمد جنتی صدر حسن روحانی اور ان کی طرف سے ایران کی سفارتی تنہائی کو ختم کر کے مغرب کے ساتھ معمول کے تعلقات کی بحالی کی کوششوں کے سخت ناقد ہیں۔ ان کا انتخاب ایران کی بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ آیت اللہ جنتی ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی ہیں اور 88 ارکان پر مشتمل مجلس خبرگان رہبری نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اس مجلس کے ارکان کا انتخاب بھی حال ہی میں عمل میں آیا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق 88 ارکان میں سے 55 نے آیت اللہ جنتی کے حق میں ووٹ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مجلس کے ارکان کے مارچ میں ہونے والے انتخابات میں کئی قدامت پسند امیدوار اپنی سیٹ جیتنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ایران کے رہبر اعلی نے ملک کے اعلی رہنماؤں سے کہا کہ ملک کا انتظام کار چلانے کے لیے مجلس کا اہم کردار ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی سوچ کے ساتھ عمل کرے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ وہ سرگرم کارکن جو چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے، دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اس نے اگلے ماہ بلاک میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا تو اسے ایک دن ترکی سے تارکین وطن کی ایک لہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون زور دے کر کہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین میں ترک رکنیت پر ویٹو کا حق رکھتا ہے، لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ بحث ایک ایسے مشکل وقت میں سامنے آ رہی ہے جب یورپی یونین اور انقرہ ترکی سے یونان جانے والے تارکین وطن کے ریلے کو روکنے کے مقصد سے مارچ میں طے کیے گئے ایک معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
ووٹ لیو نامی مہم کا دعویٰ ہے کہ ترکی یورپی یونین میں شمولیت کے راستے پر گامزن ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں 10 لاکھ ترک شہری برطانیہ آ سکتے ہیں، جن میں ایک سرگرم کارکن کے بقول قاتل، دہشت گرد اور اغواکار شامل ہوں گے۔ اس دعوے کا، جو اتوار کو حکومت کے ایک وزیر نے کیا، وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بہت سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا،
Turkey joining the EU is not remotely on the cards. At the current rate of progress, it would be decades, literally decades.
یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت دور دور تک ممکن نہیں ہے۔ پیش رفت کی موجودہ شرح پر اس کی شمولیت کے امکان تک میں کئی عشرے، فی الواقع کئی عشرے لگیں گے، اور حتیٰ کہ اس مرحلے پر بھی ہم اس کی ووٹنگ میں نو کہنے کے اہل ہوں گے۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں یورپی یونین کے قانون سے متعلق پروفیسر دیمیان چالمرز کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے موجودہ اراکین کو اس بارے میں ڈبل ویٹو کا اختیار ہے کہ آیا ترکی یورپی یونین میں شامل ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں،
There has to be agreement in the Council of Ministers where the national governments sit, unanimous agreement there.
یورپی یونین کے وزراء کی کونسل میں جہاں قومی حکومتیں بیٹھتی ہیں، اس بارے میں متفقہ طور پر اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت کے لیے موجودہ 28 رکن ملکوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے، اور اس موقع پر ایک قومی پارلیمنٹ اسے ویٹو کر سکتی ہے۔ یہ بحث ایک بہت مشکل وقت میں سامنے آ رہی ہے، جب مارچ کے مہینے میں ترکی انکرا میں یورپی یونین میں رسائی کے عمل کے نئے سلسلے کے آغاز کے بدلے کسی حد تک یورپ جانے والے پناہ گزینوں کو واپس لینے پر رضامند ہو گیا تھا۔ ترک وزراء برسل سے وضاحت کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن چالمرز کہتے ہیں کہ در حقیقت گفت و شنید کا سلسلہ انتہائی سست روی سے جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاہدے پر دستخط سے قبل پالیسی کے 35 مختلف شعبوں پر اتفاق رائے ہونا لازمی ہے۔ بات چیت کا سلسلہ سن 2005 سے جاری ہے، اب تک ان 35 میں سے صرف ایک پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ 23 جون کو برطانیہ میں اس بارے میں ہونے والی ووٹنگ کا، کہ آیا وہ یورپی یونین میں رہے یا نہ رہے، ترکی کے ساتھ یورپ کے تعلقات پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ ریجنٹس یونیورسٹی لندن کے پروفیسر ابراہیم سرکیسی کہتے ہیں،
Brexit or stay in EU referendum in the UK.
برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو یا اس سے اپنا تعلقات برقرار رکھے، اس بارے میں یو کے میں ہونے والے ریفرنڈم سے ایک ایسی لہر جنم لے گی جس کا یورپ پر بہت گہرا اثر پڑے گا، خاص طور پر اگر وہ یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں ہوا۔ اب جبکہ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یورپی یونین میں بدستور موجود رہنے کا حامی یا ریمین کیمپ سبقت لے رہا ہے، ووٹ لیو یعنی یورپی یونین سے الگ ہونے کی مہم چلانے والے ترک وطن سے متعلق خدشات پر توجہ مرکوز رہے گی۔ یو کے انڈیپینڈنس پارٹی کے لیڈر نیگل فریش کہتے ہیں، ہم اپنی سرحدیں واپس چاہتے ہیں، ہم اپنے پاسپورٹ واپس چاہتے ہیں، ہم اپنا ملک واپس چاہتے ہیں، اور اگر ہر ایک جو ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرتا ہے 23 جون کو ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو ہم اسے یو کے کا یوم آزادی بنا لیں گے۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پیر کے روز انتباہ کیا تھا کہ یورپی یونین سے رخصت ہونے کے حق میں کوئی ووٹنگ بقول ان کے اپنی تباہی اپنے ہاتھ کرنے کا فیصلہ ہوگا، جو برطانیہ کو کساد بازاری کی جانب دھکیل دے گا اور 5 لاکھ ملازمتوں کے نقصان کا سبب بنے گا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کرکٹ سے متعلق ایک رپورٹ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے برطانیہ میں کھیلے جانے والے میچوں کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اسکل کیمپ کے لیے 21 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ایک ہفتے تک جاری رہنے والے کیمپ کے بعد انہی میں سے ٹیم کے لیے حتمی کھلاڑیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ T20 ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی سمیت بلے باز احمد شہزاد اور عمر اکمل کو اس کیمپ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ انضمام الحق نے بدھ کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اسکل کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ اس وقت پاکستانی کرکٹرز ایبٹ آباد میں پاکستانی فوج کی مرکزی تربیت گاہ میں جسمانی کارکردگی کے کیمپ میں شریک ہیں، جو 27 مئی تک جاری رہے گا۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ 2 دن کے آرام کے بعد اسکل کیمپ 30 मई से 5 जून तक जारी रहेगा। इस कैंप के लिए जिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है, इनमें शान मसूद, खुर्रम मंजूर, समी असलम, मोहम्मद हफीज, अजहर अली, यूनुस खान, मिसबाउल हक, असद शफीक, इफ्तिखार अहमद, अकबरुर रहमान, आसिफ जाकिर, मोहम्मद आमिर, राहत अली, सुहेल खान, एहसान आदिल, इमरान खान, जुनेद खान, यासिर शाह, जुल्फिकार बाबर, सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर के मुताबिक मोहम्मद हफीज की शिरकत इनकी फिटनेस से मशरूत होगी और वो पूरी तरह से फिट न हुए तो उनकी जगह किसे शामिल किया जाना है इसका फैसला बाद में किया जाएगा। मोहम्मद हफीज जख्मी होने की वजह से एबटाबाद के कैंप में भी शरीक नहीं हो सके थे। इंजमामुल हक का कहना था कि फिल वक्त टीम के लिए ऑलराउंडर्स खिलाड़ियों की कमी देखने में आ रही है, लेकिन उनके बकौल अगर कोई अच्छा ऑलराउंडर सामने आया तो उसे जरूर मौका दिया जाएगा।
जिस तरह हमारे पास इस समय ऑफ स्पिनर भी दस्तयाब नहीं है, हम जरूर कोशिश कर रहे हैं, अगर अच्छा होगा तो जरूर रखेंगे। ऑलराउंडर मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल, जिस तरह हमारा अब्दुल रजाक था, अजहर महमूद था, जिस तरह ऑलराउंडर है, अगर वो मिलेंगे तो डेफिनेटली टीम का बैलेंस बहुत अच्छा होगा। इस टाइम जिस तरह हम ऑफ स्पिनर को मिस कर रहे हैं, जिस तरह सईद अजमल के जाने के बाद गैप आया, उसी तरह ऑलराउंडर्स का भी जरा थोड़ी सी हमें मुश्किल हो रही है फाइंड करने में।
दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम को 4 टेस्ट, 5 एक रोजा बैन अल-अक़वामी और 1 टी20 मैच खेलना है। दौरे का आगाज 14 जुलाई को टेस्ट मैच से होगा। बुध को ही चीफ सेलेक्टर ने दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान ए टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान किया, जिसमें शर्जील खान, फरुख समान, जहान अली, जाहिद अली, सऊद शकील, बाबर आजम, उमर सदीक, अब्दुलरहमान मुजम्मिल, मोहम्मद नवाज, हसन अली, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, अजीजुल्ला, बिलावल भट्टी, मोहम्मद असगर, शादाब खान और मोहम्मद हसन शामिल हैं। इंजमामुल हक के बकौल ए टीम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को दौरा इंग्लैंड में ही कौमी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर। नमक हर घर की जरूरत है और बाजार में आपको ऐसा नमक भी मिलेगा जिसमें आयोडीन मिली हो और ऐसा भी जो आयोडीन के बगैर हो। आखिर आयोडाइज सॉल्ट या आयोडीन मिला नमक खाना क्यों जरूरी है? ये सवाल हमने किया डॉक्टर मिर्जा अली अजहर से, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जवाब में उन्होंने बताया,
पहाड़ी इलाकों के लोग जो है ना, इनको वहाँ पे जो इनकी गजा में आयोडीन नहीं होती है। आयोडीन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर हमारी गजा का एक अहम जुज है, और आजकल जो नमक मार्केट में ये होता है तो उसके अंदर आयोडीन मिला नमक जो बड़ी आजकल शोहरत भी सुनी होगी आपने, ये आयोडाइज सॉल्ट कहलाता है वो। अगर फर्स्ट करें कि जो अगर आयोडीन की कमी अगर जिस्म में अगर हो जाए और आयोडीन के नॉर्मल लेवल से अगर कम हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ जाता है। तो ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं कि जहाँ पे और आयोडीन जो हमें सबसे ज्यादा खाने को मिलती है वो मछली की शक्ल में मिलती है। मछली जो है तो पहाड़ी इलाकों में मैं समझता हूँ शायद मछली कम खाई जाती है, बल्कि वहाँ के लोग जो है मछली खाने के ज्यादा आदि भी नहीं होते, वहाँ से अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। तो उसकी वजह से रिकमेंड ये किया जाता है कि आप बजाय अगर मछली में आपकी गजा में आपको आयोडीन अगर नहीं मिल रही है तो थायराइड से बचाने के लिए या थायराइड की जो मतलब बढ़ने से बचाने के लिए उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप नमक में आयोडीन मिला दें तो वो मतलब कि बहुत अच्छा हो जाता है वो। तो ये आयोडीन का जो सावा नमक जो होता है आयोडीन, और कुछ लोग बहुत ज्यादा उससे परेशान भी रहते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी चीज मिला, इसलिए हमारे यहाँ साजिशी थ्योरियाँ इतनी चलती हैं कि आपने अगर कोई आयोडीन वगैरह मिला दिया तो पहली बात उसमें ये होगी कि नहीं साहब ये पोलियो के खतरे पिला रहे हैं तो इससे नहीं बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, ये बंद करने का ये सिलसिला है। तो ये हमारे यहाँ साजिशी थ्योरियाँ फैलाई जाती हैं, लोग खौफजदा होते हैं उससे, लेकिन ऐसे खौफजदा होने की बात नहीं है। आयोडीन आयोडाइज नमक जो है ये डॉक्टरों के मशवरे पे तैयार किया गया है और इससे लोगों को फायदा होता है, जिससे खासतौर पर थायराइड की बीमारी जो है उससे नहीं होती।
चुनांचे अगर आप अपने खानों में सी फूड यानी मछली वगैरह शामिल रखते हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। इसके अलावा क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बीन्स और समुद्री सब्जियों में आयोडीन की बड़ी मकदार पाई जाती है। अमेरिका में तो दूध और दही में भी आयोडीन मिला दी जाती है। शर्त सिर्फ यह है कि दूध और दही और बाकी तमाम सब्जियां और बेरीज ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इसके अलावा आयोडीन मिली डबल रोटी भी मिल जाती है। और नमक में तो आयोडीन की मकदार इतनी जरूर होती है जो हमारे लिए रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सके। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल से समुन्द्र से दूर वाके इलाकों में रहने वाले भी थायराइड की बीमारी से महफूज रह सकते हैं। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بدھ کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خود کش بم حملے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان کی دارالحکومت کابل میں بدھ کی صبح ہونے والے ایک خود کش بم حملے میں 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ایک نائب ترجمان نجیب دانش کے مطابق، عدالتی ملازمین کو لے جانے والی گاڑی کو خود کش بمبار نے نشانہ بنایا۔ ان کے بقول حملہ آور پیدل تھا، جس نے خود کو گاڑی کے قریب پہنچ کر دھماکے سے اڑا لیا۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں میں عدالتی عملے کے علاوہ عام شہری بھی بتائے جاتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا کہ یہ ان کے 6 ساتھیوں کو حال ہی میں دی گئی سزائے موت کا رد عمل ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں دہشت گردی کے جرم میں 6 طالبان قیدیوں کو پولیس چرخی جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ کابل میں تازہ بم حملہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب طالبان نے اپنے امیر ملا منصور کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی ہیبت اللہ کو اپنا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں طالبان نے افغانستان میں اپنی پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ کیا تھا، اور کابل سمیت ملک کے مختلف حصوں میں کئی مہلک حملوں میں سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ ماہ ہی کابل میں سیکورٹی ادارے کے دفتر پر ہونے والے بم حملے میں لگ بھگ 70 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی سینٹ کی مسلح سروسز کی کمیٹی نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ واجب الادا فنڈز کی منظوری نئے سالانہ بجٹ کے ایک حصے کے طور پر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ارشد سلیم کی رپورٹ۔
امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی نے ایک مسودے کی منظوری دی ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت کی مد میں پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ یہ تجویز امریکہ کے سالانہ دفاعی بجٹ کے قانون نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 2017 کے سینٹ کے مسودے کا حصہ ہے، جسے کمیٹی نے 18 مئی کو منظور کیا تھا، مگر اس پر ابھی رائے شماری نہیں کی گئی۔ امریکہ کا ایوان نمائندگان نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے ایک اور مسودے کی منظوری پہلے ہی دے چکا ہے، جس میں پاکستان کے لیے 90 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کی گئی تھی، جس میں سے 45 کروڑ ڈالر کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں سے مشروط کیا گیا تھا۔ تاہم سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے مسودے میں پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 30 کروڑ ڈالر کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کیا گیا ہے، جبکہ یہ معاونت حاصل کرنے کے لیے ایک اور شرط افغانستان میں امریکی فورسز کو ساز و سامان کی ترسیل یا انخلا کے لیے پاکستان کے زمینی راستوں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اس سے قبل پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحادی ایانتی فنڈ کے تحت 2013 سے اب تک پاکستان کو 3.1 ارب ڈالر دیے جا چکے ہیں۔ اس فنڈ کی میعاد رواں سال اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے۔ نئے دفاعی بجٹ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی معاونت تو جاری رکھی جائے گی، مگر اس میں بتدریج کمی کی گئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں افغانستان میں بڑے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھایا گیا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے۔ حال ہی میں امریکہ کی کانگریس کے کچھ ارکان کی طرف سے تحفظات کے اظہار کے بعد امریکہ نے پاکستان کو آگاہ کیا تھا کہ وہ F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکی فنڈ استعمال نہیں کر سکے گا۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان پر دباؤ برقرار رکھا جائے تو افغان طالبان اور دیگر گروہوں کو کھلی چھوٹ نہیں ملے گی۔
وجہ اس کی یہ ہو رہی ہے کہ کابل گورنمنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کابل گورنمنٹ ان کو کنٹین نہیں کر پا رہی اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اب اس کا طریقہ میرا خیال ہے امریکہ والوں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ اس سے ان گروپس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت اس سے پاکستان کے رویے کو تبدیل نہیں کر سکے گی، اور اس سے دو طرفہ تعلقات پر اثر پڑے گا۔ ان کے بقول کسی ملک کی پالیسی کو اتنا کنٹرول کرنا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ پاکستان کی حکومت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ وہ بلا تفریق تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ سینٹ کے دفاعی بجٹ کے مسودے پر رائے شماری کے بعد دونوں ایوانوں سے منظور ہونے والے مسودوں کے موازنے اور مناسب رد و بدل کے بعد ڈیفینس آتھرائزیشن ایکٹ کا حتمی مسودہ صدر اوباما کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کی صبح پشاور میں ایک نامعلوم مسلح شخص نے نیم فوجی فورسز کی ایک گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 اہلکار مارے گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد نے رپورٹ دی ہے۔
پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سیکورٹی فورسز کی 3 اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق بدھ کی صبح فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک گاڑی جیسی ہی رنگ روڈ سے فتنگ چوک پر پہنچی تو موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے اس پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے گاڑی میں سوار 2 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 زخمی نے اسپتال پہنچ کر دم توڑا۔ پولیس اور ایف سی کی نفری نے فوری طور پر جیوکو کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کیے اور حملہوروں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ کالا دم تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قبائلی علاقوں سے ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا میں شدت پسند سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر ایسے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی پشاور کے علاقے اسلم ڈیری میں پولیس کی ایک گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا گیا، اور جیسے ہی یہاں پولیس اور امدادی کارکن پہنچے تو دوسرا بم دھماکہ ہوا۔ اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے، جن میں 5 پولیس اہلکار بھی شامل تھے، جبکہ اسی ماہ 3 مشتبہ دہشت گرد اس وقت ہلاک ہوئے جب ان میں سے ایک کی خودکش جیکٹ اس وقت دھماکے سے پھٹ گئی جب وہ مبینہ طور پر پشاور میں تخریبی کارروائی کے لیے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ حکام تشدد کے حالیہ واقعات کو عسکریت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں کا ردعمل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
منگل کے روز یورو زون کے وزرائے خزانہ نے یونان کو دیے گئے قرضوں پر مذاکرات کیے، اور وہ اس سلسلے میں یونان کو مزید رعایتیں دینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے مزید بیل آؤٹ فنڈز کے لیے یونان کے قرضوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ یونان 11.4 بلین ڈالر کے بیل آؤٹ کا پہلا حصہ جون میں وصول کرے گا۔ یہ فیصلہ یورپی یونین کی حالیہ اصلاحات کی کوششوں کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ ای یو کی وزیر مالیات جیرون دسل بلوم نے کہا ہے کہ اس معاہدے تک پہنچنا کوئی آسان عمل نہیں تھا۔
It was difficult because we're asking a lot of the Greeks, the IMF was asking a lot of us.
یہ مشکل عمل تھا کیونکہ ہم بہت سے یونانیوں سے پوچھ رہے تھے، آئی ایم ایف ہم سے بہت کچھ پوچھ رہا تھا، اور ہم آئی ایم ایف سے پوچھ رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جائیں، لہٰذا ہم آخر میں کامیاب ہو گئے۔ یہ گزشتہ 6 کی اقتصادی مشکلات میں تازہ بیل آؤٹ کا اقدام ہے۔ اس مشکل سیاسی معاہدے کو بہت مزاحمت کا سامنا رہا، خاص طور پر جرمنی کی جانب سے، جو مسلسل یہ کہتا رہا کہ بیل آؤٹ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یونان کو 8.4 بلین ڈالر کی پہلی قسط کی فوری ضرورت تھی تاکہ وہ جولائی تک یورپین سینٹرل بینک اور آئی ایم ایف کو قرض ادا کر سکے۔ اس ملک کو اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہزاروں یزیدی خواتین اور لڑکیاں جنہیں داعش نے اغوا کر کے زبردستی باندیاں بنا لیا تھا، عسکریت پسندوں کے چنگل سے بچ نکلنے کے باوجود اپنی قید کے صدمے سے گزر رہی ہیں۔ اب پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ان میں سے بہت سی خواتین کا کہنا ہے کہ اکثر انہیں وہ مدد حاصل نہیں ہوتی جس کی انہیں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے داخل شمو کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
کیا یہ جرم نہیں ہے کہ وہ جو داعش سے بچ کر نکل آئے اسے اس خیمے میں رہنا پڑے؟ یہ کہنا ہے داعش سے بچ کر آنے والی ایک کرد خاتون کا۔ ایک اور کرد خاتون کہتی ہیں، جب سے ہم یہاں آئے ہیں کسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کیسے ہیں، کوئی یہاں نہیں آیا۔ ان یزیدی خواتین کا تعلق عراق کے صوبے سنجار سے ہے، سنجار سے ہے۔ یہ داعش کے قبضے سے بچ نکلنے کے بعد عراقی کردستان کے ایک پناہ گزین کیمپ میں پہنچی ہیں، دیگر اب بھی حراست میں ہیں، جن پر واشنگٹن مسلسل گہری تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ ٹام ملینوسکی امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ہیں، وہ کہتے ہیں
We know that, several thousand women remain enslaved by Daesh, but we are doing everything we possibly can, using every sliver of information.
ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں خواتین اب بھی داعش کے قبضے میں ہیں، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی معلومات جو ہمیں ملتی ہیں انہیں استعمال کر کے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنے اغوا کاروں سے بھاگ کر یہ نوجوان خواتین جنہیں ایزا رسانی اور جنسی غلامی کا سامنا کرنا پڑا، اب انتہائی پجمردگی کا شکار ہیں۔ اسکائی ویلر کا تعلق ہیومن رائٹس واچ سے ہے۔
So the whole community is suffering, but within that these women and girls are really especially suffering because they were abducted and held by ISIS. They suffer from stigma.
پوری آبادی ہی مصائب کا شکار ہے، مگر اس کے اندر یہ خواتین اور لڑکیاں خاص طور پر مشکل میں ہیں، کیونکہ انہیں داعش نے اغوا کر کے قبضے میں رکھا۔ انہیں بدنامی کے علاوہ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا نفسیاتی اثر ہوا ہے، جس کا نتیجہ اضطراب کی صورت میں نکلا ہے۔ عراق کے کرد علاقے میں طبی مراکز اس قابل نہیں ہیں کہ ان طبی مسائل سے نمٹ سکیں، مگر ان پناہ گزین کیمپوں میں بہت سے لوگ امریکہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ریپبلکن رکن کانگریس جیف فورٹنبری نے ایک قرارداد میں معاونت کی ہے جس میں مذہبی اقلیتوں کی نسل کشی کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں
One of the other reasons for doing the genocide resolution was to attack the scandal of silence, the scandal of indifference. We're also inundated and busy with our own lives and there's so many tragedies throughout the world.
نسل کشی کی اس قرارداد کا مقصد ان حالات پر لوگوں کی خاموشی اور لاپرواہی کو ختم کرنا تھا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف اور اتنے غرق ہیں، اور دنیا بھر میں اتنے بہت سے المیہ ہیں کہ دماغ یہ سوچ کر سن ہو جاتا ہے کہ مشرق وسطی میں کیا ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مدد کے لیے اپیل کرنا ان متاثرین کا واحد مسئلہ نہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مسلسل پریشان ہیں جو اب بھی داعش کے قبضے میں ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ایک اعلی افسر کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر صحت عامہ کا بہت زیادہ انحصار موسمیاتی تبدیلیوں پر ہوتا ہے، اور اگر گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو تیزی سے نہ روکا گیا تو اس کے نتیجے میں انتہائی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
کرسٹینا فگرس موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کی ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے پیرس میں ہونے والے موسمیاتی تبدیلی کے معاہدے کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 177 ملکوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور آئندہ 1-2 برسوں میں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ موسم اور عالمی صحت دونوں کے لیے اچھا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں
In addressing climate change by reducing emissions, we are preventing the worsening.
گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے سے ہم دنیا بھر میں صحت کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کو روک رہے ہیں۔ موسمیاتی اقدامات کے ذریعے بہت سی مختلف طرح کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پانی اور خوراک کو بہتر کر کے، خوراک کی سیکیورٹی اور پانی کی حفاظت کر کے، ہم حقیقت میں صحت کی صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں۔ فگررز نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقدام لینے میں ناکامی سے 2030 تک 2-4 بلین ڈالر سالانہ براہ راست نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تمام بیماریوں اور معذوریوں کی بنیادی وجہ تفیلی کیڑوں سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر موسمیاتی تبدیلی پر نظر نہ رکھی گئی تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فگررز کا کہنا ہے کہ اس سے ترقی پذیر ملکوں کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ 189 ملکوں نے قومی موسمیاتی تبدیلی کے منصوبوں کو پیش کیا ہے، لیکن صرف 15% منصوبوں میں صحت کو ایک اہم جز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے پریشان کن قرار دیا ہے۔
If over the next 5 years we do not fundamentally change what we're doing,
اگر آئندہ 5 برسوں تک ہم نے بنیادی طور پر تبدیلی نہ لائی جو ہم توانائی، مواصلات اور بلڈنگ کے شعبے میں کر رہے ہیں اور ان تمام شعبوں میں جو ماحول کے نقصان دہ ہیں، تو کئی عشروں تک اس کے صحت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ فگررز نے ڈبلیو ایچ او پر زور دیا ہے کہ وہ صحت کے شعبے میں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی میں جو کچھ بھی ہوگا اس سے صحت پر اثر پڑے گا، اور موسم کے لیے جو کچھ اچھا ہوگا اس سے عالمی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پوری دنیا میں کرپشن یا بدعنوانی بالخصوص ایک مشکل اور مشترک چیلنج بن چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے برطانیہ میں منعقدہ عالمی انسداد بدعنوانی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی ریاستوں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے اور اپنی کثیر قومیت مملکت کے لیے۔ بدعنوانی کا عمل دخل اتنا ہی زیادہ ہے جتنا کہ کسی دشمن کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہماری قومی ریاستوں کو تباہ کرتی ہے۔ اس کے خلاف ہم کو اسی طرح لڑنا ہوگا جس طرح ہم کچھ عسکریت پسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں یا اسی طرح کے دوسرے چیلنجوں سے نمٹ رہے ہیں۔ بدعنوانی اس وقت دنیا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سرکاری اور نجی شعبوں میں مختلف سطحوں پر اس کے ذریعے اختیارات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ بدعنوانی ہم سب کو متاثر کرتی ہے، اس سے حکومت پر عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے، ملکی اداروں پر بھروسہ متزلزل ہونے لگتا ہے اور مجرمانہ سرگرمیوں کو مہمیز ملتی ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے سربراہی اجلاس سے پیشتر ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا کہ کرپشن سے سیکیورٹی اور انصاف جیسے شعبوں میں سرکاری عملداری مفلوج ہو جاتی ہے، اور کرپشن ایک ایسا خلا اور مایوسی کی فضا پیدا کرتی ہے جس سے متشدد انتہا پسند فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہتر حالات کے لیے جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس سے اس بات کی بھی صراحت ہوتی ہے کہ داعش نے عراق میں کس طرح جڑیں پکڑی اور افغانستان میں طالبان نے اپنے وجود کو کیوں کر قائم رکھا ہوا ہے۔ جب تک کہ ہم بدعنوانی کے خاتمے کو ترجیحات میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک خطرناک گروپس ان شکایات کو بنیاد بنا کر ایسے نئے لوگوں کو بھرتی کرتے رہیں گے جو اپنے آپ کو بے اختیار اور بے وقار سمجھنے لگے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روایتی نظام نے ان کے حقوق کو سلب کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بیشتر ممالک شفافیت میں اضافہ کر دیں اور بینکنگ قوانین کو سخت کر دیں، تب بھی یہ امکان موجود ہے کہ اکا دکا ممالک کالے دھن کو اپنے ملک میں لانے کے لیے مالیاتی لین دین کی پالیسیوں کو نرم رکھیں اور بینک کے قوانین کو ڈھیلا ڈھالا رکھیں۔ لہذا پوری دنیا کو چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی محفوظ پناہ گاہ نہ ہو اور بدعنوانی کو کسی بھی حالت میں برداشت نہ کیا جائے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ عالمی برادری، حکومتیں، سول سوسائٹی، نجی شعبہ اور میڈیا سب مل کر سربراہی کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے فروغ کے لیے فضا کو سازگار بنائیں تاکہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بدعنوانی ایک ایسا زہر ہے جو اعتماد کو مجروح کرتا ہے، شہریوں کے سرمایہ پر ڈاکے مارتا ہے، ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتا ہے اور اقتصادی ترقی کے راستے مسدود کرتا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
میری کامیابی محض خوش قسمتی ہے۔ اکشے کمار، تفصیلات فکر و فن۔
आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे और ना हम अमिता ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय हम है सीधे साधे अक्षय।
अक्षय कुमार जिन्होंने जनवरी सन 2016 को बॉलीवुड में अपने 25 साल मुकम्मल किए हैं कहते हैं कि उन्हें जो भी शोहरत और कामयाबी मिली है वो महज उनकी खुशकिस्मती है। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जब अक्षय कुमार से पूछा कि वो अपने 25 साल करियर को कैसे देखते हैं तो उनका कहना था कि इसमें 60-70% उनकी लक है।
गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा
वो कहते हैं कि बेशक सख्त मेहनत ही इंसान को कामयाबी के रास्ते पर आगे तक ले जाती है लेकिन इसमें अगर खुशकिस्मती का दखल ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है एक दिल रुबा है हाँ दिल रुबा है एक दिल रुबा है मेरी उल्फत मेरी वफा है मेरी उल्फत मेरी वफा है वो दिल रुबा है वो दिल रुबा।
खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अखबार को बताया कि वो जब भी स्टूडियो जाते हैं तो हमेशा बाहर लड़कों और लड़कियों की एक लंबी कतार देखते हैं जो बॉलीवुड में किस्मत आजमाई कर रहे होते हैं। अक्षय कहते हैं कि जब मैं इनकी प्रोफाइल्स देखता हूं तो इनकी खूबसूरती और टैलेंट में मुझे कोई कमी नजर नहीं आती तब मैं सोचता हूं कि क्या वजह है कि वो इतनी खूबियों के बावजूद भी गुज़श्ता 8-10 सालों से लाइन में लगे हैं तो तब मैं सोचता हूं कि ये महज लक है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है वरना टैलेंट की तो कोई कमी नहीं।
दुनिया में 3 चीजें होती जरूर है लेकिन किसी ने देखी नहीं भूतों का संसार सच्चा वाला प्यार और बहतर सिंह की रफ्तार।
सादिया असद वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन।
मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी मौसमियात से मुतालिक बैन अलाक्वामी तंजीम की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अप्रैल के महीने में जमीनी और समंदरी इलाकों में दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। इससे ये जाहिर होता है कि कोरायर्स के दर्जा हरारत में पहले से लगाए गए अंदाजों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। मौसमियात से मुतालिक तंजीम ने हालिया दिनों में मुतादिद हंगामी नौयत की रिपोर्टें जारी की हैं। माह अप्रैल के बारे में जारी होने वाली रिपोर्ट गुज़श्ता 12 महीनों से दर्जा हरारत में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफे का पता दे रही है। मौसमियात से मुतालिक आलमी तंजीम की तर्जुमान क्लेयर नोलेस का कहना है कि गुज़श्ता 137 बरसों में गुज़श्ता 12 माह का दर्जा हरारत नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। The U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में जमीनी और समंदरी इलाकों में मजमूई तौर पर दर्जाए हरारत में 20वीं सदी के मुकाबले में 1.10 डिग्री सेल्सियस की शरह से इजाफा हुआ है। क्लेयर का कहना है कि रूस के कुतुब शमाली के नज़दीक वसी तर इलाकों में इजाफे की ये शरह बहुत ज्यादा है। वो कहती हैं कि सन 2015 में पड़ने वाली गर्मी शह सुर्खियों का मौजू बनी थी और हम उसी वक्त चौंक उठे थे लेकिन जिस तरह की गर्मी हम सन 2016 में देख रहे हैं ये सन 2015 में पड़ने वाली गर्मी के सामने मांद पड़ गई है। تاہم دنیا بھر میں درجہ حرارت میں اس قدر اضافہ ایک غیر معمولی موسمی تغیر کے باعث ہے جسے ایل نینو کا نام دیا جاتا ہے۔ موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ ایل نینو کی وجہ سے دنیا بھر میں زبردست خشک سالی، تیز بارشیں اور شدید موسمی حالات دیکھنے میں آتے ہیں۔ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایل نینو کی شدت میں اب تیزی سے کمی آ رہی ہے اور شاید اس سال کے اواخر میں لینینو نامی موسمی تغیر اس کی جگہ لینا شروع کر دے گا، جس کے اثرات سردی میں اضافے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ لیکن کیا ایل نینو کے خاتمے سے جلد ہی موسم میں کوئی بہتر تبدیلی آئے گی؟ تو اس بارے میں عالمی تنظیم کی کلیئر خبردار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایل نینو کے اثرات اور خشک سالی کئی مہینوں تک جاری رہیں گی۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ جنوبی افریقہ کو خشک سالی نے بری طرح سے متاثر کیا ہے اور اس میں آنے والا بارشوں کا موسم اب کئی مہینوں تک نہیں آئے گا۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں موسمی تغیر عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے باعث ہے، جس کی وجہ انسانوں کی پیدا کردہ زہریلی گیسوں کا اخراج ہے۔ عالمی تنظیم نے ماحولیات سے متعلق پیرس میں طے پانے والے عالمی معاہدے کے فوری نفاذ پر زور دیا ہے تاکہ بدترین حالات سے بچا جا سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مذہبی آزادی کسی بھی فرد یا کمیونٹی، نسل یا قوم کی ابتدائی آزادیوں میں سے ایک ہے۔ انسان اپنے مذہب پر عمل کرنے، اسے پھیلانے اور اس کی حفاظت کرنے کے حق کو دنیا میں سب سے مقدم خیال کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں مذہبی آزادی کا تصور 18ویں صدی میں پیدا ہوا، اور پھر مذہبی آزادی کا جدید اور قانونی تصور وجود میں آیا، جو مجموعہ اعتقاد اور عبادت کی آزادی کا، جس میں ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں جس کا منبع یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہو۔ امریکہ میں ورجینیا کا مذہبی آزادی کا قانون صدر تھامس جیفرسن نے 1799 میں تحریر کیا، جسے ورجینیا کی جنرل اسمبلی نے ملکی قانون کی شکل دی اور چرچ کو سٹیٹ سے الگ کر دیا اور واضح کر دیا کہ مذہبی آزادی کے معنی ہیں کہ حکومت دیگر عقائد کے لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی فرائض انجام دیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے دیں۔ اسی کی وسیع تر شکل دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے رواداری ہے۔ امریکہ میں ہر مذہب کے ماننے والے اور ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور انہیں پوری آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی ذمہ داریاں ادا کریں اور مذہبی تہوار منائیں۔ اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ امریکی قانون کے تحت مسجد بنانے، نماز پڑھنے، مذہبی اجتماعات کرنے اور تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں موجود مسلم تنظیموں اور مساجد نے سن 2001 میں جو اعداد و شمار جمع کیے، ان کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 2.8 ملین یعنی 20,80,000 ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمان امریکہ میں نسلوں سے آباد ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان تارکین وطن عرب سلطنت عثمانیہ یعنی شام، لبنان، اردن وغیرہ سے 1893 میں نارتھ امریکہ آئے، اور پھر ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ پہلی مسجد 1915 میں البانوی مسلمانوں نے ریاست مین میں تعمیر کی، اور اب ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں مساجد کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ تعداد 1994 کے 962 کے مقابلے میں 1209 ہو گئی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیوانوف۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔